وما اريد ان يطعمون. یہ سورت زاریات ہے، ستائیسواں پارہ ہے، کہ میں نے جن اور انسانوں کو پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے تاکہ بنیادی تعلق ان کا باہر ہار اللہ تعالیٰ ہی سے رہے، یہی ان کی زندگی کا مقصد ہے اور اس میں انہی کا فائدہ ہے. میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں پلائیں. یہ عبادت اور زندگی کو عبادت بنانے کی تعلیم اس لیے ہے کہ تم اللہ کے یہاں سے روزی اور اس کی عنایات کے مستحق بنو. اسی بات کو ابھی حضرت نے ایک جملے کے اندر ارشاد فرمایا کہ یہی مقصد تصرف بھی یہی ہے، یہ مل بیٹھنا، یہ اللہ والوں کے پاس جانا، اللہ اللہ کی مشق کرنا، اپنے آپ کو تربیت کے لیے پیش کرنا، وہ اسی زندگی کے مقصد کے حصول کی صحیح کا نام ہے. کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. لفظ عبادت جو ہے ایک اردو میں استعمال ہوتا ہے جس کا عموماً مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ یہ جو ہم رسومات ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ادا کرتے ہیں، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، آج ہم ان کو عبادات کہتے ہیں، لیکن عربی میں اس کا مفہوم زیادہ گہرا ہے اور قرآن میں جو استعمال ہوا وہ صرف ان اعمال کے لیے نہیں ہے. یہ عبادت جو ہے یہ 24 گھنٹے کی زندگی کے اوپر محیط ہے. ہر کام زندگی کے ہر شعبے کا ہر کام اس طریقے اور اس طریقے سے کرنا اس سے مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، یہ ہے زندگی کا مقصد. کہ کھانا اس طریقے سے کھائے کہ اس سے اللہ راضی ہو جائے، اور سوئے اس طریقے سے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور بازار میں دکان اس طریقے سے کھولے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور بیوی سے ایسے معاملہ کرے کہ اللہ راضی ہو جائے. وہ امور جن کو ہم خالص دنیا داری سمجھتے ہیں ان کو بھی خالصتاً اللہ کے لیے کرنا، سارے کا سارا عبادت ہے. اور اس لیے انسان کو پیدا کیا. اب تک میں نے ہے جہاں سے یہ لفظ نکلا عبادت، غلام. اور غلام کیا ہے؟ آج کل غلاموں کا ہے نہیں زمانہ. آج سے کچھ 100 سال پہلے، قریباً 200 سال پہلے تک غلامی کا دورہ تھا، اور لوگ جنس کی طرح خرید و فروخت ہوتے تھے. جیسے آپ جا کے آپ چاول اور آٹا خریدتے ہیں، چینی خریدتے ہیں، گاڑی خریدتے ہیں، کاپی پینسل خریدتے ہیں، اسی طرح انسانوں کی بھی خرید و فروخت ہوتی تھی. جو پیسے خرچ کے خرید لیتا وہ غلام بن جاتا آدمی. اس کے کوئی حقوق نہیں تھے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا مجھے ایسے کپڑے پہناؤ، میں یہ نہیں کروں گا، بس جو مالک کہے گا وہ کرے گا. اور کسی عدالت میں جا کے کہیں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پر ظلم کیا، یہ مجھے مارتا ہے. ماسٹر اور سلیو کا جو ریلیشن ہے آئینی تحفظ اس کو حاصل تھا. اب بھی پرانی آئینی کتابوں میں، لا کی بکس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ماسٹر اور سلیو ریلیشن شپ ہے. اب ہم ہیں ملازم، ملازم کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، اس نے طے کیا ہوتا ہے، اس لیے آج ہمیں اس مسئلے کی سمجھ نہیں آتی. اور جو غلام ہے اس کو الٹ آقا، عربی میں اس کو الہ کہتے ہیں، مالک، جس نے پیسے خرچ کر کے، مال خرچ کر کے اس غلام کو حاصل کیا. اسی طرح کا ایک تعلق ہم اپنی خواہش کے ساتھ، کسی کی زبردستی نہیں، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی پیدا کیا. ہم نے کلمہ پڑھا کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو الہ نہیں مانیں گے. لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی ہر بات مانیں گے بلا چون و چرا. ہمیں سمجھ آئے ٹھیک ہے، نہ سمجھ آئے پھر بھی ٹھیک ہے، ہمارے فائدے میں وہ ٹھیک ہے، نقصان میں وہ ٹھیک ہے، اگر جان چلی جائے ٹھیک ہے، جان بچ جائے ٹھیک ہے، مانیں گے کہنا اللہ کا، یہ ہے اس کلمے کا معنی، لا الہ الا اللہ. اور اس کا یہی آگے ہے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں نے تو تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا تھا اس دنیا میں رہتے ہوئے تم یہ سلیقہ سیکھ جاؤ، یہ سلیقہ سیکھ جاؤ کہ تم نے کس طرح مجھے راضی کرنا ہے اور میری کس طرح ماننی ہے. لیکن یہ بڑا مشکل کام ہے. انگلش میں کہتے ہیں ایزی سیڈ دین ڈن، زبان سے کہنا بڑا آسان ہے لیکن کرنا بڑا مشکل ہے. ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے اس کے دل کے اندر نفس رکھ دیا اور ساتھ ہی شیطان کو پیدا کیا. دو زبردست قوتیں ہیں جو اس مقصد سے اور اس محور سے اس کو ہٹاتی ہیں. ہر جو چیز اللہ کی نافرمانی ہے اور اللہ کی ناراضگی کا موجب ہے وہ نفس کو مرغوب ہے. پنجابی کا ایک محاورہ کہتے ہیں چوری کا گڑ زیادہ میٹھا ہوتا ہے، حالانکہ میٹھا نہیں ہوتا، اتنا ہی میٹھا ہوتا ہے جتنا خریدا ہوا، لیکن اس میں زیادہ لذت ہوتی ہے. اور جھوٹ بول کے مال بنانا بڑا آسان ہے اور بڑے زیادہ جلدی مل جاتا ہے. سچ بول کے کاروبار کرو بڑی مشکل ہے دکان چلانی، جھوٹ بولو گے فٹافٹ چلے گا، فٹافٹ بکے گا. نمبر دو کام کرو اس کو بڑی جلدی ترقی ہے. یہ دنیا میں ہو رہا ہے، نفس اس کی طرف مائل ہے. اپنی بیوی کے علاوہ ہر عورت دنیا کی خوبصورت لگتی ہے، یہ نفس کی خواہش ہے. اس لیے یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ زندگی کا مقصد انسان کی میری رضا جوئی ہے، تو پھر اس کی مدد کے بھی ارادہ فرمایا، پیغمبران اسلام مبعوث فرمایا، یہ اس کی غیر درجہ کی رحمت تھی. انہوں نے بتایا اپنی صحبت سے، اپنی تعلیمات سے سکھایا کہ ہم تمہیں طریقہ بتاتے ہیں اس نفس کو کیسے رام کیا جاتا ہے اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کیسے کی. وہ جو انہوں نے طریقہ کار بتایا پیغمبروں نے، اس کو شریعت متحریہ کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھا دیا کہ اس طرح زندگی گزارو گے تو اللہ راضی ہو جائے گا اور نفس قابو میں آ جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث کیا گیا تو جو انسان اس وقت موجود تھے وہ اخلاقی سطح پر سب سے نچلے درجے پہ تھے. اس سے زیادہ افضل درجہ اور کوئی نہیں ہے جس پر اس وقت کی تہذیب اور تمدن تھی جو انسان تھے. ایک مکہ میں ایک قبرستان ہے، ابھی بھی شکیبہ اس کو کہتے ہیں، وہ قبرستان ہے جہاں پہ زندہ لڑکیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا. دنیا میں کوئی قوم آج تک ایسی نہیں ہوئی جس نے زندہ بچے کو دفن کر دیا ہو. یہ عرب تھے جو کرتے تھے. عورتوں کو انسانیت کا درجہ نہیں تھا، جانوروں کا بھی درجہ نہیں تھا. عورتوں کے ساتھ بے انصاف ظلم کرتے تھے، پانی کم پیتے تھے، شراب زیادہ پیتے تھے، جوا ان کے نزدیک کھیل تھا. اس قدر اخلاقی طور پر ذلیل و رسوا تھے، اس کا تصور کرنا محال ہے. دو ایک آدمی اور ایک عورت نے بیت اللہ کے اندر عمارت کے اندر زنا کیا تو اللہ نے سزا کے طور پر ان دونوں کو پتھر کا بنا دیا. ان دونوں کو جو پتھر کا بنایا وہ سزا کے طور پہ تھا. انہوں نے ان کو معبود بنا لیا، ان کو پوچھنے لگے. لات اور عزہ وہ دو بت ہیں جن کی یہ عرب عبادت کرتے، سجدہ ٹیکتے. اب اسی سے اندازہ لگا لیں کہ ان کا ذیلی سطح کیا تھی. یہ تھے مکے کے حالات جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے. قتل و غارت ان کا شغل تھا، بندے کو مار دینا کوئی بڑی بات نہیں تھی. جیسے کوئی شکاری چڑیا طوطے اور ہرن اور کبوتر کو مار دیتا ہے، ایسے انسان کو مار دیتا ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بھیجا گیا اور آپ کی صحبت سیدہ، آپ کے پاس بیٹھنے سے ایک روحانی انقلاب آ گیا. آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بدرجہ اتم معرفت حاصل تھی. کسی پیغمبر کو، کسی ذی روح کو، کسی فرشتے کو، کسی جن کو، کسی کو اس سے زیادہ اللہ کی معرفت نہیں حاصل ہو سکتی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل. اور آپ کے قلب اثر پہ اللہ کی رحمتوں کا اس قدر نزول تھا کہ جو اپنے دل کا آئینہ ٹھیک کر کے آپ کے سامنے بیٹھ جاتا، اس کا نفس بالکل لاغر اور کمزور اور مرے ہوئے کی مانند ہو جاتا اور اس کے اندر فرشتوں والی صفات اجاگر ہو جاتی. وہی لوگ جو بچیوں کو ذبح کرتے تھے، وہی جو دفن کرتے تھے، وہی جو شرابیں پیتے تھے، وہ بہت بڑے بڑے روشنی کے مینار بن مان گئے عبد الرحمن بن عوف اور علی المرتضیٰ اور عثمان الغنی, جن کے اوپر لوگوں نے خود اس وقت ایک ایک آدمی کے اوپر ایک ایک کتاب لکھی ہے. علامہ شبلی نے لکھا ہے فاروق اور المرتضیٰ اور ایک ایک آدمی, ایک ایک پوری کائنات کے برابر آدمی, ایک ایک صحابی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کا مفہوم ہے کہ میرے صحابہ جو ستاروں کے مانند ہے, جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ. تو یہ کیا ہوا, یہ کوئی جادو تھا؟ ایک دم کچھ سال پہلے یہ لوگ اتنی بھیانک زندگی گزار رہے ہیں, اور ایک دم جب کلمہ پڑھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کرتے ہیں, ان کے اندر ایک انقلاب برپا ہو جاتا ہے, اور ایسے ایسے لوگ بن جاتے ہیں کہ لوگ ان کی مثالیں دیتے ہیں. ساری کافر دنیا اس پہ متفق ہے کہ اگر ایک عمر اور ہوتا تو ساری دنیا میں اسلام ہوتا. جہاں بھی کوئی صحابی, عزت عمر کا تو نام معروف ہے نا, کوئی بھی صحابی جہاں کہیں پہنچا وہاں آج تک اسلام ہے. ارتداد میں نہیں لوگ گئے, مڑے نہیں واپس. ملیشیا میں, انڈونیشیا میں, سندھ میں, چائنا میں, دور دراز خارستان جو ہے سینٹرل ایشیا کا ملک ہے, وہاں بھی جہاں مسلمان صحابہ پہنچے ہیں, وہاں 1434 سال بعد تک ان کی نسلیں اور ارد گرد کے لوگ اسلام پہ قائم. ایسی اللہ نے ان کو روحانی کی. تو یہ تاثیر کس چیز کی تھی؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی تاثیر. جو آپ کے پاس عقیدت اور احترام کے ساتھ اور محبت کے ساتھ بیٹھ جاتا اور اپنا سر جھکا دیتا, تو اس کا دل روشن ہو جاتا, اس میں روحانی صفات اجاگر ہو جاتی, اور جو اسفل تھیں چیزیں, خرابی والی چیزیں تھیں, وہ بالکل زیرو پہ آ گئی. اسی طرح پھر صحابہ نے ٹریننگ کی, بعد میں تابعین کی, تابعین نے ٹریننگ کی, تبا تابعین کی, اور پھر اس کے بعد پھر یہ جو زمانے کی اور مال کی محبت اور دنیا کی محبت گھروں کو, دلوں کو پراگندہ کرنے لگی. پھر صوفیہ کرام نے استخارے کیے, نیک جو لوگ تھے انہوں نے کہا یہ جو سینوں کے انگیٹھیاں ہیں سرد ہونے لگیں, کیا کریں. لوگ شریعت سے بے بہرا ہونے لگے. امبی دور آیا, بادشاہت آ گئی, پھر عباسی دور آیا, پھر اور زیادہ بادشاہت آ گئی, اور بہت زیادہ کر و فر ہونے لگی, لوگ دنیا کی طرف مائل ہو گئے اور دین سے دور ہونے لگے. تو پھر صوفیہ نے اللہ سے استخارے کر کے یہ تصوف کا طریقہ اختیار کیا, تاکہ وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے صحابہ کے سینے میں نعمت گئی, اور صحابہ کے سینوں سے تابعین کے سینے میں گئی, وہ کہیں مذہب پڑھتے پڑھتے بوجھ نہ جائے. وہ پھر اس کو بلنگیٹا کرنے کے لیے یہ اذکار بتائے گئے, اور یہ مجالس قائم کی جانے لگیں, تاکہ اللہ کی محبت کا دیا یہ کہیں بجھے, اور یہ دیا بجھے گا نہیں. اللہ نے جب یہ قرآن پاک میں لکھ دیا ہے تو مقصد زندگی یہ ہے کہ انسان اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ سیکھے, اور مقصد زندگی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اللہ کو راضی کرے, تو اس کا طریقہ بھی سکھانا اللہ کے ذمے ہے. اس لیے قیامت تک اہل اللہ رہیں گے جن کی صحبت میں جا کے انسان کے دل کے اندر روحانی صفات اجاگر ہوگی. یہ نعمت جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے صحابہ کے سینے کے اندر گئی, اسی طرح چلتے چلتے یہ اہل اللہ کے سینے سے دوسرے لوگوں کے سینوں میں جائے گی. یہ باتیں کرنے سے نہیں بات سمجھ میں آئے گی, یہ صحبت ہے. حدیث میں آیا الصحبت تو اکثر, صحبت اثر ڈالنے والی. اللہ والوں کی صحبت کے اندر بیٹھنا اور اپنے آپ کو پیش کر دینا کہ ان کے دل میں سے جو انوار سے الہیہ کا ہو رہا ہے پرتاؤ, وہ میرے سینے میں بھی پڑے, اور اس سے میرے سینے میں جو دنیا کی محبت اور نفس کی پیروی کا شوق وہ ختم ہو, تو پھر اس کی اصلاح ہوگی, اور وہ پھر اس مقصد کی طرف لوٹے گا اور تلاش کرے گا کہ کون سا طریقہ ہے کہ میں جو ہوں اللہ کو راضی کروں. ہر عمل کے اندر, ہر عمل کے اندر وہ شریعت کے اوپر چلنے کی کوشش کرے گا, دیکھنا کس طرح ہے, لیٹنا کس طرح ہے, باتیں کس طرح کرنی ہے, کام کس طرح کرنا ہے, یہ روحانیت اور تصوف کا مقصد شریعت کے اوپر چلانا ہے. شریعت کہتے ہیں راستے کو, شرع راستہ. راستہ کون سا؟ جس پہ چل کے آدمی منزل پہ پہنچ جائے. اور منزل کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا. دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کا مقصد یہ ہے کہ ہر کام کرتے ہوئے اللہ کی رضا پیش کرنا. یہ بڑا آسان معاملہ ہے, اس میں کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی دقت نہیں ہے. جو کام کوئی کر رہا ہے کرے, جو دکان کر رہا ہے دکان کرے, جو کاروبار کر رہا ہے کاروبار کرے, جو نوکری کر رہا ہے نوکری کرے, لیکن اس کو اس طریقے سے کرے کہ اس کے اللہ راضی ہو. اور یہ کس طرح ہوگا؟ جب اس کے دل میں اللہ کا محبت ہوگی, اللہ کا تعلق ہوگا, نفس کی نہیں مانے گا اللہ کی مانے گا, اور پھر چلے گا سیدھے راستے پہ. تو اللہ کی ماننے کی قوت پیدا کرنا اور نفس کی بات کو رد کر دینے کی قوت پیدا کرنا, یہ مقصد ہے یہاں آنے. ہمیں اپنے مقاصد زندگی میں بڑا واضح اور کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم یہاں آتے کس لیے ہیں. تو اللہ والوں کی صحبت ہی ایک سیر ہے, ان کے پاس بیٹھنا, جو وہ بات کہہ دیں اس کو دل میں اتار لینا اور اس پہ عمل کرنا, اور ان کے ساتھ محبت اور عقیدت اور احترام اور دوستی اور شفقت والا معاملہ رکھنا, اور ان سے اچھا گمان رکھنا کہ یہ میرے محسن اور مربی ہیں, ان کو مجھے کچھ ڈیمانڈ نہیں ہے, یہ صرف اللہ کے لیے میرے اوپر محنت کر. بس یہ چلتا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر ایک صلاحیت پیدا کریں گے, جیسا کہ صحابہ کے اندر پیدا کی تھی. اس لیول کی تو نہیں, لیکن اس جیسی ایک نعمت اس کو مل جائے گی کہ یہ نفس کو شکست دے دے گا. اب تو ہم نفس سے شکست کھائے ہوئے ہیں, ہم نفس کے مان رہے ہیں اللہ کے نہیں مان رہے. تو یہ شیخ کیا سکھانا چاہتے ہیں؟ یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ نفس کے اوپر قابو پائے اور اللہ کی مانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلے اور اللہ کو راضی کرتا ہوا دنیا سے چلا جائے. اور بس پھر یا نفس مطمئنہ, یہ جب اس کا نفس اللہ کی مانے گا تو نفس مطمئنہ بن جائے گا. ادخلی یا نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ, اپنے رب کی طرف رجوع کر اس طرح کہ وہ تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی. فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی, تو میرے بندوں میں شامل ہو جا, محبوب بندوں میں اور جنت میں شامل. بس یہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائیں اور یہاں آنے کی قدر و منزلت ہمارے دلوں میں اتار دیں, اور شیخ محترم کے جتنے ہیں فیوز و برکات ان کو بڑے حرص کے ساتھ اور بڑے شوق کے ساتھ سمیٹنے کی توفیق نصیب ہو. اب تھوڑی دیر ذکر کر لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا سب کا یہاں آنا قبول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وبارك وسلم. بس آپ آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور زبان کو نہیں ہلانا اور دل سے اللہ کو پکارنا ہے. اللہ 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 اللہ. اس کی
اللہ اکبر اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی جمعی و علیہ و بارک و سلیم تسلیما اللہم سلمنا سلم دیننا سلم دنیانا سلم ایماننا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اجتباہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والاخره توفنا مسلما ورحنا بالصالحين اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره علينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال يا الله يا الله ہمارے حال پر رحم فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما سادہ میں آخر قوموں پر جمع رہنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ ہمارے قلوب کی کامل اصلاح فرما یا اللہ قلوب کی کامل اصلاح فرما اخلاق حسنہ سے اس کو مزین فرما اخلاق رذیلہ سے اس کو صاف فرما یا اللہ حضرت واپس تشریف لے آئے ہیں تیرا شکر و احسان ہے یا اللہ جو دعائیں آپ نے ہمارے لیے ہم سب کے لیے زاکرین کے لیے دوست احباب اور اصلاح قارب کے لیے کی ہیں سب کو خیر اور سلامتی کے ساتھ قبول و منظور فرما یا اللہ ان کو صحت اور عافیت نصیب فرما عمر میں برکت عطا فرما یا اللہ ان سے آسان طریق سے فیض اخذ کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ اس مسجد کو اور خانقاہ کو تعظیم قیام قیامت قائم و سرفراز فرما اس کے فیض کو عام فرما اس کے فیض کو سارے عالم میں پھیلا یا اللہ یا اللہ ہمیں بھی تعظیم آخر اس سلسلہ سے جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرما اس کے ذریعے سے ہماری اصلاح فرما دے اور مرنے سے پہلے پہلے یا اللہ کامل اصلاح فرما یا اللہ جو ساتھی پریشان ہیں ان کی پریشانی میں برفا فرما جو تنگ دست ہیں فراغ دستی نصیب فرما جو بے اولاد ہیں نیک صالح طیب اولاد نصیب فرما جو بچیوں کے سلسلے میں پریشان ہیں بہترین جوڑ کے رشتے عطا فرما یا اللہ اولاد والوں کی اولادوں کو نیک اور متقیوں کا امام بنا یا اللہ ہماری اولاد کو اور گھر والوں کو آپ کی ٹھنڈک بنا بچے جو امتحانات دے رہے ہیں یا دینے سب کو شاندار قابل فخر کامیابیوں سے امتنار فرما یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما نیک اور عادل اور صالح حکمران عطا فرما قادیانیوں اور رافضیوں کے شر سے یا اللہ اس کی حفاظت فرما ہر قسم کی عافیت سہولت اور سلامتی عطا فرما ہر چہار سو سے شر شرور فتنہ و تصدیق کی حفاظت فرما یا اللہ ہمارے اس دعا کو اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول فرما جز اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و علیہ برحمتک یا